بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہماری یہ دورۃ القرآن کی آٹھویں کلاس ہے جس میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑی اہم چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن رشتوں میں انسان نکاح نہیں کر سکتا ہے، وہ کون سے محرم رشتے ہیں کہ جن رشتوں میں انسان نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کے لیے محرم ہیں اور جن سے نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں رشتے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے والدین کی طرف سے ہوتے ہیں، حرمت والے محرم رشتے، اور دوسرے وہ محرم رشتے ہوتے ہیں جو رضاعت کی بنیاد پہ ثابت ہوتے ہیں کہ ایک بچے نے کسی دوسری ماں کا، کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس دودھ پینے کی وجہ سے جو اس طرف سے بہن بھائی یا دوسرے رشتے دار بنتے ہیں وہ بھی محرم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو جہت یا سمت ہوتی ہے کہ انسان کے سسرال کی طرف سے جہاں اس کی شادی ہوتی ہے اس طرف جو محرم رشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب یہاں بیان فرماتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر محرم قرار دے دی گئی ہیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں۔ امہات میں انسان کی مائیں، اسی طرح نانی، اسی طرح دادی، سب رشتے آ جاتے ہیں۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں بیٹیوں کی بیٹیاں اور سب آ جاتی ہیں۔ واخواتکم اور تمہاری بہنیں، اسی طرح بہنوں کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، بھائی اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں اور بھتیجیاں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے جو تمہاری بہنیں بنتی ہیں، اس عورت کا دودھ اگر کسی اور لڑکی نے بھی پیا ہے تو وہ رشتے میں دودھ پینے کی وجہ سے رضائی بہن بن جاتی ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہاں تیسری جہت ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس۔ وَالرَّبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ اور ربیبہ جو تمہاری ان بیویوں سے ہے جن سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہے۔ ربیبہ اس لڑکی کو یا اس بچی کو کہتے ہیں جو کسی عورت کے پچھلے خامت کی بیٹی ہو، یعنی پہلے اس عورت کی کسی خامت سے شادی ہوئی تھی اور اس سے بیٹی ہو گئی تھی، اب اس عورت کی شادی اس دوسرے خامت سے ہو گئی ہے، تو اب پہلے خامت کی جو بیٹی ہے وہ اس دوسرے خامت پہ حرام ہو جائے گی، اس شرط پہ کہ اس عورت کا اس دوسرے خامت کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اور اگر وہ ربیبہ ایسی بیوی کے ساتھ ہے کہ جس بیوی سے اس وقت تک مرد کا ملاپ نہیں ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ حلال ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سکے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے، یعنی ایک ہی آدمی کی زوجیت میں دو بہنیں سکی بہنیں بیویاں بن کے نہیں آ سکتی ہیں، ایک بہن کے فوت ہونے کے بعد دوسری بہن یا ایک بہن کے طلاق کے بعد دوسری بہن تو آ سکتی ہے، لیکن زندگی میں ایک ہی آدمی کے ہاں دو بہنیں نہیں جمع ہو سکتی ہیں۔ الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ ہو گیا، لیکن اب آگے جو ہے یہ اصول ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ اس سے پہلے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو وہ اللہ معاف کرے گا، آئندہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہیں جو محرم رشتے ہیں، جو جن کا تعلق ہے انسان کے اپنے والدین کی طرف سے یا دودھ کی طرف سے یا سسرالی رشتوں کی بنیاد پہ۔ جو دودھ کا رشتہ ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کم از کم اچھی طرح سیراب ہو کے بچے نے 5 دفعہ دودھ نہ پیا ہو، اور وہ جو دودھ پینے کی عمر ہے وہ بچے کی 2 سال کے اندر اندر، پہلے 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے اس دوران بچے نے اگر جو ہے یعنی اس دوران بچے نے کسی دوسری عورت کا 5 دفعہ دودھ پی لیا اچھی طرح سیراب ہو کر، تو اب اس عورت سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے کم پر رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا ہے، یا دودھ پینے کی مدت جو 2 سال کی ہوتی ہے بچے کی، اس کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے تو اس وقت بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام محرم رشتے بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جو کسی دوسرے کی بیوی ہوں، جب تک وہ اس کے رشتے میں ہیں اس وقت تک وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، تم اس وقت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ کسی دوسرے کے بیویاں ہیں۔ احسان صاد کے ساتھ جو ہے اس کے قرآن مجید میں جو عورتوں کے بارے میں محصنات بولا گیا ہے، اس کے شادی شدہ ہونا، آزاد عورتیں ہونا، پاک دامن ہونا اور اسی طرح، یعنی یہ تمام معنی لیے گئے ہیں، تمام معنی جو ہے وہ لیے گئے ہیں کہ عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہو، آزاد ہو، پاک دامن ہو اور مسلمان ہو، یہ تمام معنی جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اس محصنات کا معنی ہے جو عورتیں شادی شدہ ہوں وہ جو ہیں حلال تمہارے لیے اسی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ حرام ہیں وہ جس کے بیوی میں۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں یعنی لونڈیاں، وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تم تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تمام مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض، یہ ہیں احکامات جو اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ لکھ دیے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ان رشتوں کے علاوہ باقی کہیں بھی تم رشتہ کر سکتے ہو جہاں تم صحیح معنی میں حق مہر دے کر اور پاک دامنی کے ساتھ چاہتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف خواہش پرستی ہو بلکہ پاک دامنی جو ہے وہ مقصود ہو، صرف اور صرف انسان اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے بھی انسان جو ہے یہ رشتہ کر سکتا ہے ان رشتوں کے علاوہ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھا لو ان کا جو حق مہر مقرر کیا گیا ہے وہ تم صحیح طرح ادا کر دو. ہاں اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حق مہر مقرر ہونے کے بعد دینے سے پہلے اگر خوشی سے خامد بیوی آپس میں اس میں کوئی کمی بیشی کر لیں تو وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، لیکن خامد کی طرف سے کوئی زبردستی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خامد جو ہے وہ حق مہر دینے سے جو ہے وہ گریز کرے، حق مہر جو ہے وہ دینے سے جو ہے وہ گریز کرے، اس طرح کر کے خامد کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں عورت خوشی سے اگر کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہے حق مہر کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. یہاں پہ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کو سمجھانے سے پہلے، انسان اگر حق مہر دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اسلام میں اجازت ہے کہ وہ کسی لونڈی سے، کسی باندھی سے جو ہے وہ نکاح کر لے اس کے مالکوں کی اجازت سے. یہ ذرا بات ذرا سمجھ لیجئے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں باندیوں کا ایک نظام جو ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ باندیاں جو ہیں وہ کون ہوتی تھیں، باندیاں جو ہیں وہ کون ہیں جو باندیاں ہوتی تھیں؟ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تو لوگوں نے زبردستی بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کے علاقے سے انہیں اغوا کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے بیچ دیا جاتا تھا. لیکن اسلام آنے کے بعد جو پہلے سے غلام تھے ان کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب تو رکھا گیا ہے لیکن اس نظام کو بالکل ختم نہیں کیا گیا، اور اس میں تبدیلی یا احسن یا بہتری یہ کر دی گئی کہ غلام یا باندی صرف وہ بن سکتے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ کے اندر کافروں کی طرف سے جنگی قیدی بن کے آئیں. کسی بھی آزاد مرد کو یا کسی بھی آزاد عورت کو پکڑ کے دوسرے علاقے میں جا کے بیچ دینا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، کسی بھی آزاد کو جا کے بیچ دینا، فروخت کر دینا. لیکن اگر مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جو کافروں کی طرف سے مرد اور عورتیں باقاعدہ جنگ میں شریک ہیں، اگر کچھ مرد اور عورتیں مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہیں بلکہ وہ اس علاقے میں آباد ہیں، تو مسلمان ان عورتوں یا ان مردوں کو غلام نہیں بنا سکتے ہیں. غلام صرف انہیں بنایا جا سکتا ہے، مردوں کو اور باندیاں صرف انہیں بنایا جا سکتا ہے جو کافروں کی طرف سے جنگ میں باقاعدہ شریک ہو کے آئیں. مسلمانوں کی طرف سے بھی جنگ میں عورتیں ساتھ جایا کرتی تھیں، لیکن یہ عورتوں کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی جو زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے کے لیے اور انہیں پانی پلانے کا پیچھے کام کرتی تھی. اور کافروں کی طرف سے عورتیں جو ہیں وہ فوجیوں میں، لشکروں میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ ان کی تفریح اور ان کے جو ہے کئی کاموں میں جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ کام میں لاتے تھے. تو جنگ میں باقاعدہ کافروں کی طرف سے عورتیں ہوتی تھیں، تو کافروں کی طرف سے جو جنگ میں باقاعدہ شریک ہو کر عورتیں آئیں، انہیں جو ہے وہ باندیاں بنایا جا سکتا ہوتا ہے. وہ پکڑی جائیں تو مال غنیمت کے طور پہ وہ قیدی بھی اور وہ عورتیں بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں. اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، اسلام نے ان غلام مردوں اور عورتوں کو آزاد کرنے پہ بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا کفارہ ہو جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ غلام آزاد کر دے، غلام آزاد کر دے، مسلمان غلام آزاد کر دے. وہ مسلمان بھی ہو جائیں تو اس وقت بھی وہ غلام باندیاں اور وہ غلام جو ہیں وہ غلام ہی رہتے ہیں تا آ کے انہیں آزاد کیا جائے. انہیں آزاد کرنے پہ اسلام نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری وصیت ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، لوگوں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہوں، یعنی غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا. دنیا کے نظام اس بات کے گواہ ہیں کہ جنگی قیدیوں کو جتنی بری سزائیں دی جاتی ہیں، اتنی دنیا میں کسی چیز کو بری سزائیں نہیں دی جاتی ہیں، لیکن اسلام نے انہیں خادم ہونے کی حیثیت دی ہے. اب یہ جو غلام اور باندیاں ہوتی ہیں، جب اس میں کوئی باندی کسی مسلمان کے پاس آ جاتی اس حصے میں، تو وہ اس سے نکاح، یعنی نکاح کیے بغیر میاں بیوی والے تعلقات قائم کر سکتا ہے، اور وہ حلال ہے اس کے لیے، حلال ہے اس کے لیے. لیکن شروع میں ایک دفعہ پیریڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، یا اگر حاملہ ہو تو وضع حمل جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے جو ہے وہ حلال ہوتی ہے. اب ذرا اس بات کو تھوڑا سمجھیے کہ وہ آگے اگر اسے بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، اسے ہبا کرنا چاہے تو ہبا کر سکتا ہے، اور اگر اس باندی کا آگے کہیں نکاح کرا دیتا ہے تو اب اس آدمی کا خود اپنے سے جو ہے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. وہ آگے جس کی بیوی بن جاتی ہے وہ اس کے ساتھ صرف رہ سکتی ہے تعلقات میں، اس پہلے مالک کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر پہلا مالک جو ہے یہ اسے بیچنے کا یا ہبا کرنے کا صرف اس وقت تک اختیار رکھتا ہے جب تک کہ اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس کی اولاد ہو جائے تو وہ باندی ام ولد کہلاتی ہے، اور ام ولد جو ہے اسے بیچنا ہبا کرنا جائز نہیں، صرف اسے آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اگر آزاد نہیں کرے گا تو وہ اس مالک کے فوت ہونے کے بعد خود ہی آزاد ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہیں اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ جو انسان آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے، ان کے حق مہر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ کسی باندی کے ساتھ، کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اس کے مالکوں کی اجازت سے، اور جو وہاں پر مقرر ہوگا، جو وہاں پر حق مہر کی صورت میں جو بھی حصہ مقرر ہوگا وہ اسے جو ہے وہ دینا ہوگا. اسے دے کر جو بھی حصہ مقرر ہوا ہے اسے جو ہے وہ دے دیا جائے، بشرط یہ ہے کہ یہاں پر بھی پاک دامنی مقصود ہو. ایسا نہیں ہے کہ خفیہ طور پہ کوئی تعلقات اور ایسی کوئی شہوت پھیلانا مقصد ہو، برائی پھیلانا مقصد ہو. ذالک لمن خشی عنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو انسان، جس انسان کو ڈر ہے کہ کہیں میں برائی میں نہ چلا جاؤں. وگرنا وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ سیدھا راستہ اور صحیح چیزیں جو ہے وہ تمہارے سامنے بیان کرے، اور تمہیں صحیح راستے کا بتائے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. اور جو لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, جو لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کی طرف آپ کو جو ہے وہ پھیرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں رائے دیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو اللہ نے قانون دیے ہیں انہی پہ رہنا. اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے اور انسان اگرچہ کمزور پیدا کیا گیا ہے, یعنی انسان اگرچہ کمزور ہے لیکن اسے ان چیزوں کے اوپر ہی بند رہنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, کسی کا مال کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. باطل طریقے سے مت ایک دوسرے کا مال کھاؤ. ہاں اگر ایک دونوں کی خوشی سے کوئی تجارت لین دین خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اسی طرح تم اپنے آپ کو یعنی خود کشی بھی نہیں کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے ہو کہ انسان کہے کہ چلو میں اور تو کسی چیز کی ہمت نہیں رکھتا ہوں, چلو میں خود کشی کر کے اپنی جان کو ختم کر دوں. تو فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اور اگر کسی انسان نے ایسا کر لیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, ہم اسے آگ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو چھوٹے تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا. ویسے ہی بڑے گناہ جنہیں گناہ کبیرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, گناہ کبیرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے بڑے کبائر کو. یہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں, ان کی وضاحت یا ان کی تشریح یہی کی جا سکتی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر کوئی وعید آئی ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم اور آرڈر دے کے منع کر دیا ہو یا کسی دوسرے کام کے حکم اور آرڈر دے کے کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ انسان نہیں کرتا ہے, تو اس طرح کے جو ہے وہ سارے گناہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا اگر ایسے کبائر گناہ سے تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو تمہارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ انسان جب کسی صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے تو وہ یعنی اس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے, اس صغیرہ گناہ پہ لگا دیتا ہے تو وہ اصرار کی بنیاد پہ کہ وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اور آگے اللہ نے فرمایا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان اللہ کانا بکل شیء علیما. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے کاموں کی تمنا نہ کرو. مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہم پہ فوقیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ ہم پہ بلند رکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں, مرد جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم تو پیچھے رہ جاتی ہیں, ہم کیا کریں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے کاموں کی تمنا نہ کرو. مردوں کے کام ان کے حکم ہے, عورتوں کے کام عورتوں کا حکم ہے. عورتیں اگر اپنے کام پورے کریں گی تو اجر و ثواب میں وہ بھی مردوں کی طرح ہو رہی ہوں گی, وہ بھی مردوں کی طرح ہو رہی ہوں گی. اور مرد اگر اپنے کاموں کو پورا کر رہے ہوں گے تو وہ بھی اپنے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, میں پیچھے ہو رہا ہوں. پانچویں سپارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، 32 نمبر آیت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی تم تمنا نہ کرو، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رشتہ داروں سے اس کے جو وراثت لینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ کلمہ مولا جسے کہا جاتا ہے نا، مولا، یہ کئی دفعہ پوچھا بھی گیا تھا کہ مولا کے کیا معنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ مولا جو ہے عربی کا کلمہ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے واو لام یا والا یا، اور جس کا معنی دوست ہوتا ہے۔ عربی میں مولا جو ہے وہ غلام پر بھی بولا جاتا ہے، مولا جو ہے وہ آقا پر بھی بولا جاتا ہے، اور مولا جو ہے وہ دوست پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس مولا کی جمع ہے موالی، موالیہ مولا کی جمع ہے، اور یہ جو مولا ہے یہ رشتہ داروں اور وارثوں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر یہ موالی وارثوں کے معنی میں آیا ہے۔ اور یہ مولا کا کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اصلی مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا بہتر اور اصل جو مولا اور دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کلمہ جس سیاق و سباق میں آ رہا ہوتا ہے اس کا معنی اسی طرح کے سیاق و سباق سے لیا جاتا ہے۔ جی، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ورثہ مقرر کر دیے ہیں والدین کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے، جو بھی رشتہ دار مقرر کر دیے ان کا حصہ انہیں دو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہاں یہ ضرور ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر جو ہے وہ فوقیت دی ہے اور حکمرانی دی ہے، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پہ فضیلت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اوپر بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی نظام چلانے کے لیے مراتب ضروری ہیں، اگر سارے لوگ ایک ہی مرتبے میں ہو جائیں تو کوئی نظام نہیں چل سکتا ہوتا ہے۔ کون ہے جو صفائیاں کرے گا، کون ہے جو روڑوں کو کے اوپر جو ہے وہ کرکٹ اٹھائے گا، یعنی لوگوں کے جو مراتب میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور بیوی اس کے خامد کے مراتب میں جو یہ چیز بتائی ہے کہ مرد کو فوقیت عورت پر، اس میں حکمت ہے، نظام کا چلانا مقصد ہے۔ وگرنہ اگر بالکل برابر کر دیا جائے، جس طرح کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل برابر یوں ہونا چاہیے، اس طرح کر کے دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا ہے۔ تو مردوں کو عورتوں پہ جو ہے وہ حکمرانی نہیں دی گئی ہے دو وجہ سے، ایک تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ ایک طاقت دی ہے اس لحاظ سے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اگر مرد کو بیوی کی طرف سے کسی چیز میں نافرمانی کی شکایت آ رہی ہو کہ بیوی جو ہے وہ نافرمانی کر رہی ہے، تو تین مراتب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے فاعظوهن، نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ صحیح یہ ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، تمہیں اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں ہے۔ اور عقل مند عورت وہ یہ ہوتی ہے کہ جب خامد اسے سمجھا دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے۔ جب ایک انسان اپنے اکڑ پہ رہتا ہے اور تکبر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، نہ ہی وہ اکڑ خامد کی طرف سے ہونی چاہیے اور نہ ہی بیوی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ فرمایا فاعظوهن، جب اس واعظ و نصیحت پہ بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ نے فرمایا واہجروہن فی المضاجع، تو بیوی کا بستر جو ہے وہ الگ کر دے، بیوی سے الگ سونا کر دے۔ جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک خامد کی طرف سے گویا کہ بہت بڑی سزا سمجھی جاتی ہے. جب یہ بھی فائدہ نہ دے تو پھر فرمایا وَضْرِبُوْهُنَّ، تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو. لیکن یاد رکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو وحشیانہ طور پہ مارنا شروع کر دے. اس طرح کر کے اجازت ہے کہ کوئی انسان اپنی کسی مسواک سے یا کچھ اس طریقے سے جس سے یعنی جسم پہ کوئی نشانات نہ پڑتے ہوں، اس طرح کر کے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. احادیث میں غیر مبرح کے الفاظ موجود ہیں، جس سے کوئی نشان نہ پڑتے ہوں اس طرح کر کے تو انسان کر سکتا ہے. لیکن جو ایک دیکھا جاتا ہے کہ جب خامد بیوی کو مارنے پہ آتے ہیں تو وہاں وحشیانہ طور پہ اتر آتے ہیں کہ ایک جیسے کوئی جانور مار رہا ہوتا ہے یا جانور کو جیسے کوئی مارا جا رہا ہوتا ہے، یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت کسی بھی مرحلے پہ خامد کی اطاعت میں آ جائے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب کسی طرح بھی خامد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے کر کے اس طرف جائے، کوئی راستہ تلاش کرے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بزرگی والا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ ایک آخری سٹیج ہے کہ یہ ایک اگلا جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ اگر خامد بیوی کے آپس میں اندر رہ کر اندرون خانہ اندر سے کسی طرح صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو اب باہر سے خامد کی طرف سے ایک آدمی متعین ہو جائے، کوئی عقل مند، اسی طرح بیوی کی طرف سے کوئی آدمی متعین ہو جائے، خامد اپنی طرف سے کسی دوست کو جو ہے وہ درمیان میں ڈال لے جو رشتہ داری میں بنتا ہو، اور بیوی کو بھی کہا جائے اس کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی عقل مند آ جائے اور وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، وہ دونوں آپس میں اس معاملے کو کسی بھی معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے اندر موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، تو یہ ہیں کسی بھی طریقے سے صلح کرنے کے انداز اور طریقے. سب سے پہلے خامد بیوی اس معاملے کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں، کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور اس مسئلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے بیوی کو کہ وہ متاحت ہے، وہ اپنے خامد کے نیچے ہے، یہ نہ کہے کہ اب ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، یہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو میں تو اینٹ کے جواب میں پتھر کے طریقے سے جواب دوں گی، ایک اس نے مجھے سنائی ہے تو میں اسے 10 سناؤں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ سمجھنے کے بعد پھر بھی اگر اختلافات ہوتے ہیں تو خامد بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے، ان تمام مراحل کو پورا کرے، پھر اگر ان کی بنیاد پہ بھی نہ ہو تو پھر دونوں کی طرف سے ایک ایک آدمی حکمین بیٹھ کے صلح کرنے کی کوشش کریں. یہ تمام مراحل جب نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر آگے والے وہ سٹیپ آتے ہیں کہ یا تو خامد بہتر طریقے سے بیوی کو الگ کر دے یا بیوی جو ہے وہ احسن طریقے سے خامد سے خلع لے لے، لیکن اس سے پہلے ان تمام مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے اس سے آگے، اللہ کی عبادت کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کچھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، مسافر سفر میں کوئی ہوں ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ، اور باقی مسافروں کے ساتھ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی جو ہے وہ احسان کا رویہ کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو تکبر کرنے والے ہوں، جو تکبر اور اپنے آپ کو یعنی خود پسندی میں آنے والے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اس سے آگے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، وَيَخْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جو ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ینفقون اموال، اسی طرح جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جس کا شیطان دوست ہو جائے تو اس سے برا کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس میں کیا حرج ہے کہ اگر وہ یہی کام کریں اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، آخرت میں ایمان لانے کے بعد، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، تو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جاننے والا، کتنا ہی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، اور جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک کو اس پہ گواہی دینے کے لیے کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمہیں بھی ان سب پہ گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سورۃ النساء کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت سننا چاہی، وہ تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 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 کافی ہے، یہاں پہ رک گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے۔ یقیناً ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دوسروں پہ گواہی دینا۔ تمام رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق میں گواہی دیں گے کہ واقعتاً انہوں نے پہنچا دیا، اور اس میں گواہی اس بنیاد پہ دیں گے کہ اللہ نے جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس میں یہ چیز واضح کی ہے کہ تمام انبیاء نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور اسی یقین کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی گواہی دیں گے۔ تو یہی اس طرف اشارہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ، اس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے ہے کاش ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے، مٹی اوپر سے برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ پہلا حکم اس آیت میں یہ ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب اس حال میں نہ جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ یاد رکھ لو کہ جیسے پیچھے یہ بات سورۃ بقرہ میں میں نے بتائی تھی کہ شراب کی جو حرمت ہے وہ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ آئی ہے، یک دم اسے حرام نہیں قرار دیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں کے پینے میں فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس نشے کی حالت میں، اور پھر تیسرا حکم آتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ یہ سب کے سب شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچ جاؤ، اور اس شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے کا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، اس کی وجہ یا سبب یا علت کیا بیان کیا گیا؟ حتی تعلموا ما تقولون، حتی کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اگر اس وجہ کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو نماز میں اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں رب سے کیا کلام کر رہا ہوں۔ حتی تعلموا ما تقولون کا یہ تقاضا ہے کہ نماز میں جو انسان پڑھ رہا ہے اسے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا اس میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان جنبی حالت میں ہوتا ہے انسان کو نہانے اس کے اوپر فرض ہو چکا ہوتا ہے تو وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ غسل کر لے. ہاں اگر انسان جو ہے اسے غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی ضرورت ہے اور انسان سفر میں ہے یا انسان بیمار ہے کسی بھی وجہ سے اسے جو ہے نہانے کی ضرورت ہے وہ بیوی کے پاس گیا ہے یا یہ ہے کہ اسے وضو کی ضرورت ہے وہ کہیں اپنی قضاء حاجت کے لیے گیا ہے اور اسے پانی نہیں ملتا ہے یا پانی ملنے کے باوجود وہ بیمار ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے یا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو فتیمموا صعیدا طیبا تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اس سے تم اپنے جو ہے وہ چہروں کو اور ہاتھوں کا جو ہے وہ مسح کر لو. تیمم جو ہے انسان جب اسے وضو کے لیے اور نہانے کے لیے تیمم سیم ہے وہی تیمم نہانے کی ضرورت ہے تو وہی کیا جائے گا اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو تب بھی وہی تیمم کیا جائے گا. تیمم جو ہے وہ سیم ہے اس تیمم میں فرق نہیں ہے کہ غسل کی ضرورت ہے تو تیمم فلاں والا ہوگا اور وضو کی ضرورت ہے تو تیمم فلاں والا ہوگا اس میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے تیمم ایک ہے. اور تیمم کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارے اور اسے جو ہے وہ تھوڑا سا جھاڑ کر اس دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسا کر لے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا جو ہے وہ مسا کر اتھیلیوں کا مسا کر لے دونوں اتھیلیاں اور چہرے کے اوپر پھیر لینا کسی بھی طریقے سے تیمم ہوتا ہے. تیمم اصل انسان نیت ہے کہ ارادہ پاک ہونے کا ارادہ کرے اور اس طرح کر کے تھوڑا سا مٹی کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پہ اور اپنے دونوں اتھیلیوں کے اوپر پھیر لینا. ایک ہی دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے اور ایک ہی دفعہ ایک ہی ضربہ سے چہرے اور دونوں اتھیلیوں کے پہ مسا کر لینے کا نام تیمم ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اس میں بھی اسی طرح بھی سکھایا گیا ہے. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. احکام دینے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی کمی یا کہیں بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا آئندہ سے تمہارے لیے یہ احکامات ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اللہ نے فرمایا آگے جو ہے وہ بات کچھ چلتی ہے یہود و نصارہ پہ یہود کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس طرح کے احکامات دیے تھے انہیں بھی اس طرح کے جو ہے احکامات دیے تھے لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور وہ یہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور فرمایا کہ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ یہ جو یہودی ہیں الفاظ کو مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور الفاظ کے معانی جو ہے وہ بگاڑنا چاہتے ہیں. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کہتے ہیں وسمع غیر مسمع کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی. فرمایا کہ ایسا نہ تم کہو تم یہ کہو سمعنا و اطعنا اگر وہ بھی اس طرح کہتے سمعنا و اطعنا سمعنا و اطعنا وسمع وانظرنا لکان خیر اللہم تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوتا لیکن اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا تو وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے ہی. اور آگے فرمایا اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی بھی یعنی اس قرآن مجید کو مان لو یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. وہ دن آنے سے پہلے پہلے جب چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا پیچھے پیٹھ کی طرح چہرے کو بھی مسخ کر کے بنا دیا جائے گا اور لعنت کی جائے گی جیسے کہ ہفتے والے دن کے اندر جنہوں یہودیوں نے نافرمانی کی تھی جیسے انہیں عذاب دیا گیا تھا لعنت کی گئی تھی اسی طرح اللہ کی لعنت بعد میں بھی ہو سکتی ہے اس لعنت سے پہلے پہلے جو ہے اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا اور آگے اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی انسان جب دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک والے کو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شرک کرتا ہے اس نے جو ہے وہ بہت بڑا گناہ میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جو اپنے آپ کو اپنی تعریفیں کر کے اپنے اپنی خوبیاں بیان کر کے کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ بڑے وہی ہوتے ہیں، اچھے وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اچھا کرتا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بنا کے منسوب کرتے ہیں، وکفا بہ اثما مبینا، اور اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب، بظاہر ان کی طرف آسمانی کتاب نازل کی گئی ہے، لیکن اسلامی کتاب نازل ہونے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے بتوں کی طرف اور باطل معبودوں کی طرف جا کے کہتے ہیں، اور انہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، بتوں پہ اور باطل معبودوں پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پہ ہیں۔ فرمایا انہی پہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کے لیے کبھی کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر انہیں بادشاہت سے کچھ ذرہ برابر بھی حصہ مل جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو لوگوں کو یہ کبھی ذرہ برابر بھی ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو اس کا اوپر جو ہے وہ چھلکا سا ہوتا ہے اتنا بھی لوگوں کو نہ دیتے۔ یہ اصل میں حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس سے یہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکم، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکم وآتیناہم ملکاً عظیماً، ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو بھی، اور انہیں بھی بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ کچھ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفا بھی جہنم سعیرا، اور جہنم جو ہے وہ جلانے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں کیفیت یہ ہوگی کہ جب ایک چمڑا انسان کا گل جائے گا تو اللہ نے فرمایا کلما نضج جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک چمڑا جب جل جائے گا آگ میں تو اللہ تعالیٰ اس چمڑے کی جگہ دوسرا چمڑا انہیں جو ہے وہ دے گا، انہیں جو ہے وہ جسم پہ دوسرا چمڑا چڑھایا جائے گا، لیذوق العذاب، تاکہ جو ہے وہ عذاب کو چکھ سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو ہم انہیں ایسے جنات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور انہیں بڑے گہرے سایوں میں رکھا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے امانت والے کی، جس کی امانت ہے اس کو واپس لوٹا دیا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو ان کے امانت والوں کو واپس دے دی جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں میں کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے تمہیں نصیحت کی ہے وہ سب سے اچھی چیزیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبے کی چابیاں عثمان بن طلحہ اور اس کے خاندان کے پاس ہوتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں مانگی تو خاندان والوں نے یعنی عثمان بن طلحہ نے انکار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی, میں جسے چاہوں گا دوں گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابیاں تھی, اس دن سارے لوگ تھے, عثمان بن طلحہ کو وہ واقعہ بھی یاد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ ہی کو بلایا اور فرمایا کہ لو یہ چابیاں تم سنبھال, تیرے خاندان میں رہیں گی, تم سے کوئی ظالم ہی چھینے گا. تو اس وقت سے لے کے ابھی تک کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی چل رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے اسی امانت کو کہ جس کی امانت ہوتی ہے اسے واپس لوٹا دیا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی, یعنی جو تمہارے اوپر اسلامی حکمران بنائے جاتے ہیں ان کی اطاعت کرو, ان کی اطاعت کرو, وہ بھی اطاعت کرنا تمہارے لیے لازم ہے. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, ہاں اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے, یعنی اطاعت اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اولی الامر حکمرانوں کی, جو اسلامی حکمران ہوتے ہیں ان سب کی ضروری ہوتی ہے, لیکن اگر کسی چیز میں اختلاف پڑ جائے خاص طور پہ شرعی مسائل میں, شریعت کے مسائل میں, تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو یہاں پر جو ہے فرمایا اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کی طرح لوٹا دو. یعنی جب مسائل میں اختلاف پڑ جائے تو یہاں پہ حکمران کا فیصلہ کسی شرعی مسئلے کی حل, شرعی مسئلے کا حل نہیں بن سکتا. جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے مسائل میں, اللہ اور اللہ کے رسول کے بیان کردہ دلائل میں ہی اس کا حل تلاش کرنا ہے. لیکن دنیا کے احکامات میں چونکہ اس نظام کو چلانا ہے تو اس میں اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اولی الامر کی اطاعت کی جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, فرمایا کہ یہی جو ہے وہ بہتر ہے, یہی بہتر ہے انجام کے لحاظ سے, بھلائی کے اعتبار سے سب سے بہتر یہی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. کچھ لوگ یہود و نصارہ ایسے تھے, یا کچھ لوگ منافقین بھی ایسے تھے, کچھ منافق بھی ایسے تھے کہ وہ بجائے اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کرانے کی بجائے وہ جو ہے یہود کی طرف جاتے تھے اور یہود کی طرف جو ہے ان کی طرف فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے کہ اپنی طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے اور جب کوئی فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لے جاتے ہیں شیطانوں کی طرف, اور شیطان جو ہے چاہتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ گمراہی میں ڈال دے, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو وہ جو ہے دیکھ منافق جو ہوتے ہیں, یصدون عنک صدودا, وہ آپ کی طرف آنے سے جو ہے وہ روک رہے ہوتے ہیں. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم, اور جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کے پاس قسمیں آ کے اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا, اور جب یعنی جب کوئی انہیں تکلیف آتی ہے, کوئی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر دوڑتے ہوئے جھوٹیاں آ کے قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ تعالی جانتا ہے ان ایسے منافقوں کے دلوں میں کیا ہے. فاعرض عنہم وعظہم, ان سے آپ اعراض کر لیں, انہیں نصیحت کرتے رہیں, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں جو ہے وہ ذرا گہری بات جو ہے آپ انہیں جو ہے وہ سمجھاتے رہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، فما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اللہ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس میں مقصد یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا کا، اگر کوئی لوگ ظلم کر کے آپ کے پاس آئیں اور استغفار آپ سے کہیں کہ ہمارے لیے معاف کر دیں، فاستغفر اللہ، اور خود بھی اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم، تو ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور آگے اللہ نے ایک قانون اور ضابطہ اور ایک اصول دیا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اس آیت میں آتا ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، پھر وہ منافق اس یہودی کو لے کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر وہاں سے بھی راضی نہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے آ گیا فیصلہ کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن اڑا دی تھی، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یاد رکھ لیں کہ یہ واقعہ سندن ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ جو چیز اس میں صحیح سند سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جو ہے شخص سے، ایک انصاری کے ساتھ جو ہے پانی کا جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، یعنی کھیتوں کو پانی دینا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم پہلے اپنی زمین کو لگا لیا کر، جب زمین کے اوپر پانی آ جائے تو پھر جو ہے تم پانی کو آگے اپنے اس ساتھی کے لیے چھوڑ دیا کر۔ تو وہ آدمی آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، رشتے دار ہیں، اس لیے آپ نے ان کو کہا ہے کہ پہلے پانی لگا لے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ پانی کا رخ جو تھا پانی آتا اس سائڈ سے تھا، تو ظاہر ہے کہ جس سائڈ سے آتا ہے پہلے اسی کا حق بنتا ہے، پہلے جو ہے جس سائڈ سے پانی آتا ہو تو پہلے تو اسی کا حق بنتا ہے نا جس کی طرف سے پانی آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو حضرت زبیر کو بلایا اور کہا کہ تو اپنے کھیت کو پانی لگا یہاں تک کہ پانی اوپر کناروں تک پہنچ جائے، پھر پانی کو آگے چھوڑ دے، یعنی پہلے اپنا حق پورا وصول کر لے، حالانکہ پہلے اس شخص کی رعایت کی تھی، جب اس رعایت پہ نہ ہوا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا تھا کہ تو اپنا حق پورا وصول کر اور پھر جو ہے اس سے آگے چھوڑ دے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ سمجھ لیں، ان تمام معاملات میں حاکم نہ سمجھا جائے جو جس میں بھی آپس میں اختلاف ہوا ہو، جب تک اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ سمجھ لیا جائے، قاضی اور جج نہ سمجھ لیا جائے، اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے ہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی، یہ کہہ کے فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ صرف فیصل مان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو بھی آپ نے فیصلہ کیا ہو اس کے بارے میں پھر ان کے دل میں کوئی حرج نہ ہو، ویسلموا تسلیما، اور اس فیصلے کو پوری طرح تسلیم کر لیں، جب تک کہ یہ کام پورے نہ کریں اس وقت تک جو ہے وہ مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم، اگر اللہ تعالیٰ ایسے کوئی سخت حکم دے دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، دوسروں کو قتل کرو، تو یہ ہرگز نہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے تو جو اللہ نے آسانی سے کام لیے ہے لوگوں اسے لے لو. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر اللہم واشد تثبیتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ نے آسان کام دیے ہیں انہیں جو ہے اپناؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا اجر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور ان احکامات پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی تمہیں ہدایت دے گا. اور آگے فرمایا, جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو قیامت والے دن اسے ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, اور وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے, جن کا ساتھ مل سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کی بنیاد پہ, وہ ہیں انبیاء, وہ ہیں صدیقین, وہ ہیں شہداء اور وہ ہیں صالحین. ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. تو وحسن اولئک رفیقا, اور کتنا ہی عمدہ جو ہے یہ ساتھ ہے, اس سے بہتر اور ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مل رہا ہو. ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے کے لحاظ سے کافی ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے, اے ایمان والو, تم اپنی حفاظت کا سامان لے کر اللہ کے راستے میں ضرور نکلا کرو. جب بھی تمہیں اکیلے اکیلے یا اکٹھے اکٹھے کہا جاؤ تو نکلا کرو, اور کوئی بھی پیچھے نہ رہے. منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. منافق لوگوں کے جو کچھ پیچھے رہنے والے ہیں, ان کی عادت ہے کہ جب آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے, اور اگر جو ہے وہ تمہارے اوپر اللہ کا کوئی فضل ہو جاتا ہے تو بظاہر حسد کرتے ہوئے تمہارے ساتھ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لَيَقُولُونَ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, اور دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہم بھی, اگر مسلمانوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو یہ منافق تمنا کر رہے ہوتے ہیں, کاش کہ ہم بھی جاتے اور ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کامیابی مل جایا کرتی. آگے اللہ نے فرمایا ہے, فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرن عظیما. اللہ کے راستے میں قتال کرو, اللہ کے راستے میں جو لوگ قتال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہیں, اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں قتال جہاد کرے گا فیقتل او یغلب, وہ جو ہے غالب آ جائے یا شہید ہو جائے, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ اجر عظیم ہے. اور آگے اللہ نے اس قتال کی ترغیب اس صورت میں دی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہو, حالانکہ کچھ ایسے کمزور مرد, کمزور عورتیں اور بچے جو ہیں جو کافروں کے قبضے میں ہیں, یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا, اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے ہمارا جو ہے کوئی دوست اور ہمارا جو ہے کوئی مددگار جو ہے وہ بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 میں فرمایا کہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ, جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے پہ جہاد کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے اولیاء کے ساتھ تم قتال کرو, ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی تدبیر انتہائی کمزور ہوتی ہے. الم تر الی الذی قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. اللہ تعالیٰ نے چند ایسے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مکہ کے اندر چونکہ اسباب نہیں تھے، وہاں پر قتال کی اجازت نہیں تھی، اور لیکن وہاں پہ تمنا کرتے تھے کچھ لوگ کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ مدینہ منورہ میں جب آ کے جہاد کی اجازت ملی تو کچھ لوگ پیچھے سست ہو گئے، ڈرنے لگ گئے، تو اور یہ کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، اگر ہم پہ کیوں قتال فرض کیا گیا ہے، اگر ہمیں جو ہے زندگی ہماری جو ہے کچھ اور کر دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت ہے، والآخرت خیر لمن اتقى، تقوی والوں کے لیے آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جہاں کہیں بھی کسی جگہ پر بھی جا کے چھپ جاؤ، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اور ان تصبهم حسنۃ یقول هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقول هذه من عندك، کچھ ایسے منافق بھی ہیں کہ جب اچھائی کوئی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف آئی ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے قل کل من عند اللہ، اچھائی اور برائی، یعنی اچھی اور بری حالت ہونا، اچھائی یا برائی، کوئی مصیبت یا کوئی خوشی آنا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ایسے مسلمان بھی کیوں نہیں ایسی باتیں سمجھتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ما اصابك من حسنة فمن الله، جو کوئی بھی خوشی آتی ہے، اچھائی آتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابك من سيئة فمن نفسك، ہاں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اچھائی اور برائی آتی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، وہ چونکہ برائی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 80 میں من يطع الرسول فقد اطاع الله، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، جو اس سے پھر جائے تو ہم نے آپ کو کوئی ان پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم، آگے اللہ نے منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ آپ کے سامنے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم کی اطاعت کریں گے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو تم علیحدہ ہو کے باتیں کرتے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید پہ کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ اور آگے ایک قانون یا بات سمجھائی ہے کہ جب بھی کوئی آئے، خبر آئے، تو اس خبر کے مطابق اس کو پھیلانے سے پہلے، اس کو آگے بتانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرو، خاص طور پہ جنگ میں اس کے کامیاب ہونے کی یا شکست ہونے کی کوئی خبر آئے تو اس کو جو ہے وہ آگے بیان کرنے سے پہلے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صاحب امر لوگ ہیں، ان تک پہلے پہنچائی جائے، پھر وہ جو ہیں اس میں جو حکمت سمجھتے ہوں گے کہ اس خبر کو آگے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، یہ ان کی مشاورت کے بعد جو ہے اس خبر کو آگے پھیلانا چاہیے۔ انسان کوئی خبر آ جاتی ہے مسلمانوں کے شکست کی یا مسلمانوں کے کامیابی کی، تو پہلے اس کو اپنے بڑے تک پہنچاؤ اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے پھیلانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین، وحرض المؤمنین، آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، آپ خود اپنے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، ہاں مسلمانوں کو جو ہے اس پہ ابارتے رہیں۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کی سازوں سے تمہیں محفوظ کرے گا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ ہی سخت جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے. مَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. اور آگے اللہ نے فرمایا جو انسان کسی دوسرے کی سفارش کرتا ہے, کسی کی سفارش کرتا ہے اچھائی میں, تو اس کو بھی اس میں اجر ملتا ہے, اور جب کسی برائی میں جو ہے وہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو برائی سے بھی اس سفارش کرنے والے کو جو ہے وہ حصہ مل رہا ہوتا ہے. اور آگے آیت نمبر 86 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. جب وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اے مسلمانوں, جب تمہیں تحیہ یعنی تحفے کے طور پہ کوئی کلمات کہہ جائیں, تحیہ کہتے ہیں الفاظ کے ساتھ کسی دوسرے کو کوئی اچھا کلام کہنا, اور اس تحیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں, جب اس طرح کہا جائے تمہیں فحیو باحسن منہا او ردوہا, تو اسی طرح کے کلمات سے واپس اس پہ لٹا دو یا اس سے بہتر کرو. کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس سے زیادہ کہنے کی کوشش کرو, یا کم از کم اس کے برابر جو ہے وہ کہہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حساب کرنے والا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ کارساز ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں قیامت کے دن کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کرے گا, جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور آگے منافقین کے بارے میں چونکہ کلام ضمناً چل رہی ہے تو فرمایا فما لکم فی المنافقین, منافقوں کے بارے میں تم کیوں دو گروہ ہو رہے ہو. اصل میں جنگ احد پہ چونکہ اس صورت میں تبصرہ ہوا ہے, اور منافقین اس جنگ احد میں پیچھے ہٹ کے آ گئے تھے اور مسلمانوں سے نکل کے آ گئے تھے, تو اب مسلمانوں کے بھی دو گروہ ہو گئے تھے کہ ان منافقوں سے بھی قتال کرنا چاہیے یا نہیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان منافقین سے بھی قتال کرنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں نہ چھیڑا جائے. تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ تم ان منافقوں کے بارے میں کیوں اختلاف کر رہے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر رہا ہے جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تم اسے کس طرح ہدایت دے سکتے ہو, اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے. یہ لوگ تو تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء, انہیں کبھی جو ہے وہ دوست نہ بناؤ, یہاں تک کہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے میں ہجر کریں. فان تولوا فخذوهم وقتلوهم, ہاں اگر پھر یہ اس طرح یعنی یہ جو ہے وہ باز نہ آئیں تو پھر انہیں پکڑو اور ان سے قتال کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, ان سے کبھی کسی کو دوست نہ بناؤ. ہاں ایسے لوگ کافروں سے جن سے تمہارا معاہدہ ہوتا ہے کہ تم ان سے قتال نہیں کرو گے, یا وہ تو ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ان سے قتال نہیں کرنا ہے, تو اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے تم قتال نہ کرو. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, یعنی جن لوگوں سے جن کافروں سے معاہدہ ہوتا ہے ان سے قتال سے باز رہو, اور جن سے معاہدہ نہیں ہے ان سے قتال کرتے رہو. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم, اور ایک تیسرا گروہ بھی منافقوں کا ہے, کافروں کا ہے, جو تمہارے پاس آ کے تمہارے دوست بنتے ہیں اور کافروں کے پاس جو ہے جا کے ان کے دوست بنتے ہیں. تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اگر یہ لوگ بھی کافروں کا ساتھ دیتے رہیں, کافروں کے ساتھ دیتے رہیں اور تم سے جو ہے اور تم سے یعنی تمہاری طرف صلح نہ کریں اور تمہیں جو ہے وہ تکلیف دینے سے باز نہ آئیں, تو اس گروہ کو بھی فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ان سے بھی قتال کر سکتے ہو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, ہم نے تمہارے لیے جو ہے ان کے اوپر بھی تمہیں جو ہے ایک غلبہ عطا فرمایا ہے, تمہیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے ہم نے تمہیں سلطانًا مبینًا عطا فرمایا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کے قتل نہ کرے، یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی سزا تو اس سے اگلی آیت میں بتا دی ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے، اور اگر کسی سے کوئی مومن غلطی سے قتل ہو جائے فتحریر رقبت مؤمنہ، تو اس قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے اور دیت دینی ہوتی. دیکھیں، جان بوجھ کے قتل میں قصاص ہوتا ہے، اور قتل خطا میں جو غلطی سے قتل ہو جائے اس میں جو ہوتے ہی قصاص نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے دیت دینی ہوتی ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ مسلمان جو ہے ایسے قبیلے سے ہے کہ اس کے پچھلے ورثہ کافر ہیں، اب تم نے اس کو قتل کر دیا غلطی سے، لیکن اس کے ورثہ تو جن کو دیت دینی وہ کافر ہیں، تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی اور ان کو دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ انسان قاتل جو ہے یہ ایک غلام آزاد کر دے گا. لیکن اگر وہ مقتول ایسے قبیلے سے تھا جن سے کوئی صلح کا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے. اور اگر کوئی انسان غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، دیت ہوتی ہے 100 اونٹ یا 100 اونٹ کی قیمت ایک مومن کی دیت ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو تب یہ دیت آتی ہے، جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو تب جا کے قصاص ہوتا ہے. تو غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو دیت دینی ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. یہ ہے توبہ اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور آگے فرمایا جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اس کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اگر کوئی انسان کسی مومن کو جان بوجھ کے کسی ایسے آلے سے، کسی ایسی چیز سے کہ جس سے دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، کسی ایسی چیز سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس میں قصاص ہوتا ہے اور یہ قتل والے کو گناہ ہوگا. اب اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ آیا قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو کیا یہ قاتل بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. راجہ بات یہی ہے کہ قرآن مجید میں جیسے دوسری جگہوں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا من تابا اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا اگر اس کی وہ حد اس پہ لگ جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے جہاد کرنے والوں کو ایک اصول ضابطہ دیا ہے کہ اگر تم کہیں سفر پہ جا رہے ہو اور کوئی انسان تم سے سلام کرتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ کافر ہے اور اس نے سلام اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اسے قتل نہ کریں. تم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ لیا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مال غنیمت کی خاطر اسے قتل کر دو، نہیں. یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ظاہر کے اوپر تم اعتبار کرو، دلوں کو تم نے چیر کے نہیں دیکھ لیا ہوتا ہے، ظاہر کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرو. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیا کے تھوڑا سا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ کے پاس بہت بڑی غنیمتیں ہیں تمہارے لیے. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو بیان کرتا ہے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان فرمایا ہے، اس لیے ان چیزوں کو غور سے جان لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خبر رکھنے والا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں جہاد میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ مجاہد جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان سے اپنے مال سے، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں. پیچھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عبداللہ بن ابی جیسے جو نبینے تھے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے کہا تو پھر تو ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں. فوراً اللہ تعالی نازل فرما دیا غیر اولی الضرر، اس کا اضافہ کر دیا کہ ہاں پیچھے رہنے والے جو اولی الضرر ہیں، جو عذر والے ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجے عطا فرمائے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور عذر کی وجہ سے اگر کوئی پیچھے رہ رہے ہیں تو اللہ کا ان کے ساتھ بھی اچھائی کا وعدہ ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھ پیچھے رہنے والوں پہ بہت بڑا اجر جو ہے وہ دیا ہے، بہت بڑا اجر دیا ہے. درجات منہ مغفرت و رحمہ، یہ درجات اللہ کی طرف سے ہیں، مغفرت ہے رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 67 میں، ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تمام مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا لازم تھا. کچھ لوگ جو ہے ذہنی طور پہ کمزور تھے، وہ ہجرت سے پیچھے رہے. جب انہیں موت آنے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں ہجرت کی؟ وہ کہنے لگے ہم تو بڑے کمزور تھے، ہم تو بڑے کمزور تھے. تو فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں چند لوگ ایسے ہیں ان کے علاوہ جنہوں نے جان بوجھ کے ہجرت نہیں کی تھی اور کافروں کے ساتھ مل گئے. تو فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کے لیے جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے اور برا، بہت برا ہے ان کا لوٹنا ہے. لیکن واقعتاً جو کمزور تھے مرد، عورتیں اور بچے، جو خود کوئی ہمت نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نہیں کر سکے، مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور آگے اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت وسیع مقامات پائے گا، اور جو انسان اللہ کے لیے کسی علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پہ ہے. فوقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے اللہ پہ ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک ہمیں سہولت دی ہے کہ جب کوئی سفر پہ ہو تو وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے. یاد رکھیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب کوئی انسان سفر پہ نکلا ہوا ہو تو نماز کی قصر کر سکتا ہے. جو چار فرض ہیں انہیں دو فرض پڑھ سکتا ہے، ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے. مغرب کے فرضوں میں اور فجر کے فرضوں میں کوئی قصر نہیں ہوتی، اور باقی سنتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ انسان کو معاف ہوتی ہیں. ہاں انسان اگر کبھی کبھار پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سفر کی مقدار احادیث میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جو راجح قول کے مطابق تین فرسخ ہیں، جو تقریباً یعنی کوئی 21-22 کلومیٹر کے قریب ہیں. جب اتنا جو ہے وہ کیا جا رہا ہو سفر، تو انسان اپنے شہر سے نکلنے کے بعد قصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. انسان جیسے کہ یہ بھی راجح قول کے مطابق انسان جہاں جا رہا ہے اگر وہاں پہ انسان کا 19 دن یا اس سے کم کا قیام ہے تو انسان قصر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اس سے زیادہ کا قیام ہو تو انسان پہلے دن سے پوری نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ نے یہاں پہ یہ اجازت دی ہے ان تقصروا من الصلاۃ، اور ساتھ ہی نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ میں نماز خوف ہوتی ہے. جنگ میں نماز خوف جو ہوتی ہے اس کے کئی طریقے ہیں، انسان جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے اسے پڑھے. اگر نماز خوف جنگ میں، یعنی خوف کی وجہ سے جماعت بھی پڑھنی ہے اور آگے جنگ بھی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. جب ایک ہی امام کے ساتھ لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہوں تو ایسا جو ہے وہ کرنا جائز ہے کہ ایک امام کے پیچھے آدھے لوگ نماز پڑھ لیں ایک رکعت، اور وہ لوگ دشمن کے سامنے چلے جائیں اور پھر باقی لوگ آ کے ایک رکعت پڑھیں اور پھر امام ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرے یہاں تک کہ یہ باقی اپنی رکعت کو پورا کر لیں اور دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا جائے. اور پھر جو ہے پہلا گروہ جو ہے جس نے ایک رکعت پڑھی تھی وہ پھر آ کے اپنی آخری ایک رکعت اور پڑھ کے سلام پھیر دے. یعنی امام کی دو رکعتیں ہوں گی اور پیچھے والوں کی بھی دو دو رکعتیں ہوں گی, لیکن ایک ایک رکعت امام کے پیچھے دونوں گروہ نے پڑھی ہوگی. ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے, اس سے اگلی آیت میں سورت ہے نساء کی آیت نمبر 102 میں, کہ اس طرح کر کے نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کچھ گروہ تقسیم ہو کے الگ الگ کر کے کچھ لوگ الگ الگ جماعتیں کر لیں تو یہ بھی جائز ہوتا ہے. یعنی جس طرح بھی آسانی ہو اس طرح کر کے نماز خوف جو ہے وہ خوف کی حالت میں, نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, فرض نماز تو نماز خوف ہی سے کہا جاتا ہے کہ جب دشمن کا ڈر ہو اور پھر بھی نماز پڑھنی ہے تو اس وقت جو ہے اسے نماز کی کیفیت میں بھی کچھ کمی ہو جاتی ہے, اس لیے اسے نماز خوف جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو, کھڑے ہونے میں, بیٹھے ہونے میں, اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹ کر, ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور جب اطمینان یعنی خوف کے علاوہ امن کی حالت میں ہو تو پھر نماز کو قائم کرو جس طرح کے نماز کے قائم کرنے کا حق ہے. اور پھر فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پہ ایک مقرر وقت پہ فرض کی گئی ہے. جب انسان سفر میں نہیں ہے, جب انسان حالت خوف میں نہیں ہے, تو اسے یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ نماز جو ہے یہ ایک مقرر وقت ہے جس پہ فرض کی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جب چاہے نماز پڑھ لے, اسے اس مقرر وقت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے اے لوگو ولا تهموا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم تعلمون, اے مسلمانوں دشمنوں کے مقابل میں تم کمزور نہ پڑو, اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تم اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھتے ہو وہ اس چیز کی امید بھی نہیں رکھتے ہیں, اس لیے تم کمزور نہ ہوا کرو. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پہ جو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ, آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا کریں. ان آیات کے شان نزول میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی زرہ چوری کر لی, اور جب اسے پتا چلا کہ چوری جو ہے وہ ابھی ظاہر ہو جائے گی تو اس نے چوری کیا ہوا مال اور زرہ ایک یہودی کے گھر میں جا کے پھینک دیا. اور پھر فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے کہ اس شخص کے حق میں فیصلہ دے دیں کہ واقعتاً یہودی نے چوری کی ہے, اس نے چوری نہیں کی ہے, چونکہ یہ یہودی نہیں تھا کوئی اور تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے دے, کیونکہ وہ اپنی باتوں سے اس طرح کر کے آپ کو بات جو ہے وہ منوا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ چوری کرنے والا اصل میں یہ دوسرا شخص ہے, یہودی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دلائل کو سننے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کیا کریں, کسی ایک کی طرف جو ہے آپ کا زیادہ میلان نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بھی واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما, خیانت کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. لوگوں سے چھپتے ہیں کہ ہم لوگوں سے چھپ جائیں گے, اور لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ایسے خیانت کرنے والوں کے بارے میں دنیا میں تو جھگڑا کر سکتے ہو, قیامت والے دن رب کے سامنے جا کے کیا کرو گے, یعنی اس کی سفارش میں جی یہ سچا ہے یہ فلاں ہے دنیا میں تو کر سکتے ہو, آخرت میں جا کے کیا کرو گے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, لیکن یاد رکھ لو اے لوگو اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اس نے کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو ثم یستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ لیکن اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی انسان گناہ کر رہا ہے وہ اسی کے اوپر اپنے لیے کر رہا ہے، کسی پہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا، ایک انسان خود گناہ کر کے کسی دوسرے بری پہ ڈال دیتا ہے، کسی دوسرے انسان پہ اپنا گناہ ڈال رہا ہوتا ہے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس انسان نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اور اس کی رحمت، تو ہو سکتا تھا کہ آپ اسی کی طرف جھک جاتے، اسی کی طرف جھک جاتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، آپ کو حکمت دی ہے، آپ کو سکھایا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اللہ کا فضل جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپس میں سرگوشیاں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کانا پوسی کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اچھائی کے بارے میں، لوگوں کے اصلاح کے بارے میں، امر بالمعروف کے بارے میں، کسی کی اصلاح مقصود ہو تو پھر اس طرح کر کے سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں۔ اور جو کوئی شقاق کرے گا اللہ کے رسول کے ساتھ، جو کوئی اختلاف کرے گا اللہ کے رسول کے ساتھ، دلائل ہدایت واضح ہونے کے بعد اور ان مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے گا، تو نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، اسے اسی طرف پھیر دیا جائے گا جس طرف وہ پھیرا جا رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور جس نے شرک کیا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جائے گا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کے علاوہ جن کو یہ کفار پکارتے ہیں، اناثن مؤنثوں کو، کافروں نے جو اپنے معبودان باطلہ بنائے ہوئے تھے، ان کے نام سب مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، یعنی لات، عزہ، منات۔ اب لات جو ہے یہ انہوں نے نعوذ باللہ کلمہ اللہ کی مؤنث بنائی ہوئی تھی، اللہ مذکر اور اللات آخر میں تا لگا کے یہ مؤنث ہے، عزہ عزیز جو ہے وہ مذکر ہے اور عزہ اس کی مؤنث ہے۔ لات، عزہ، منات، من کرنے، احسان کرنے والا، اور منات جو ہے اس کا جو ہے وہ مؤنث، یعنی انہوں نے جو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے نام سب کے جو ہے وہ مؤنثوں والے رکھے ہوئے ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ کفار جو ہیں یہ شیطان ہی کو جو ہے وہ پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اس نے کہا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ لوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان نے یہ کہا ہے، میں ان تیرے بندوں کو ولا اضلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم، میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں ایسی اس طرح کر کے حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان جو ہوتے ہیں انہیں چیر کر غیر اللہ کے نام پہ لگا رہے ہوں گے اور اپنی شکلیں بدل رہے ہوں گے۔ یعنی شیطان نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، انہیں راستے سے گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں اس طرح کے شرک کرواؤں گا کہ تیرے غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کے کانوں کو چیر کے دے رہے ہوں گے اور اپنی شکلوں کو بدل رہے ہوں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کے علاوہ وہ بہت بڑی گمراہی میں گیا۔ وَمَنْ يَتَّخْدِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانْ مُبِينًا. شیطان وعدے دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور جو بھی شیطان وعدے دیتا ہے سب دھوکہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے کچھ بچنا کوئی کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہیں ہم جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ شیطان کے وعدے کی طرح نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، لوگوں تمہاری امیدوں سے یا اہل کتاب کی امیدوں پہ، یعنی صرف اور صرف آرزوؤں پہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو انسان بھی گناہ کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ میں آرزو تمنا لے کے بیٹھتی ہوں، جی چلو میں نے کیا تو ہے، دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جیسے کہ بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے رحم تو کرنا ہی ہے نا، معاف تو کرنا ہی ہے نا. فرمایا میں مسو یجزبہ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، جب جرم کیا ہے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، جو کوئی مومن اور مسلمان جو ہے نیک کام کریں گے، مرد عورتیں جو ہے، مرد ہوں عورتیں ہوں، نیک کام کریں گے ایمان کی حالت میں، تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے بہتر اور کون کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف اپنے چہرے کو جھکا لے اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا. اس انسان سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے. اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کی ملکیت اللہ کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آگے پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں جو اس سورۃ النساء کے شروع میں مسائل بیان ہو گئے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ جو کتاب میں تمہارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے عورتوں کے بارے میں، کہ جو پیچھے یتیموں کے بارے میں، جب تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو ان کو کسی اور کے ہاں ان کی جو ہے وہ شادی کر دیا کرو، اس پہ غور کرو، لیکن آپ اس کے اندر ان پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ رہو، اور جو کوئی بھی بھلائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر عورت کو اپنے خامد سے یہ شکایت ہونے لگے کہ میرا خامد مجھ سے اعراض کر رہا ہے، یا اعراض کا، پیچھے ہٹنے کا عورت کو اپنے خامد سے خطرہ لاحق ہو جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خامد اور بیوی آپس میں کٹھے مل کر کسی ایک بات پہ مصالحت کر لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو جو ہے وہ لالچی بنایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم اچھائی کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور ایک بیوی کو پتہ چل رہا ہو کہ میرا خامد اس طرف زیادہ جھکاؤ کر رہا ہے، یا یہ کہ میرا خامد مجھے چھوڑنا چاہتا ہے اس بیوی کی وجہ سے، تو اس پہ خامد کے ساتھ اپنے حق کو چھوڑ کر کہ میں فلاں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں، اس کے بدلے تو مجھے یہ دے دے، تو اس طرح کی کوئی مصالحت آپس میں صلح کر لینا جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المؤمنین کو طلاق دینا چاہی کیونکہ وہ عمر میں زیادہ ہو گئی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ خامد بیوی والا رشتہ قائم نہیں کر سکتے تھے تو ان کی عمر زیادہ بڑی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ کہیں ان پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق میں کہیں کمی کرنے والے نہ بن جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینا چاہی. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات پہ مصالحت کر لی, اس بات پہ آپ کے ساتھ صلح کر لی کہ میں اپنا دن جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری میں ایک دن مجھے دینا ہوتا ہے میں اپنا وہ دن اور وہ رات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں اور اس کے بدلے آپ مجھے اپنی زوجیت سے نہیں نکالیں گے. تو اس بات پہ صلح ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی تھی. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خامد بیوی اگر کسی بات پہ آ کے مصالحت کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ خامد کہتا ہے کہ میں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا ہوں, اور بیوی کے ساتھ کسی چیز پہ آ کے کوئی صلح طے ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہے اسلام کے اندر. وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, یعنی عورت اپنی طرف سے الخامد کے ساتھ کسی اپنے حق کو معاف کر دیتی ہے اور اس طرح کر کے کوئی صلح ہو جاتی ہے تو اس طرح کر کے جو ہے وہ جائز. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تجھے گھر نہیں بنا کے دے سکتا ہوں, تجھے اپنے والدین کے گھر میں یا تیرا کوئی اپنا گھر ہے تو اس میں رہنا پڑے گا اور یا پھر میں تجھے الگ کر دیتا ہوں, اور اس طرح کر کے عورت یہ اپنا حق معاف کر دیتی ہے اور خامد کے ساتھ کوئی اس طرح کر کے صلح ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہوتی ہے اور اس صورت میں پھر وہ خامد گنہگار نہیں ہوتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, او لوگو تمہارے پاس اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو تم یقیناً صحیح جو انصاف کرنے کا حق ہے وہ تو پورا نہیں کر سکتے ہو, لیکن پھر بھی اپنی طرف سے اس طرح نہ کر کے کسی ایک سائڈ پہ اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسری سائڈ کو جو ہے وہ بالکل معلق کر کے جو ہے وہ چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَّحِيمًا, اگر تم اصلاح کرو اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ, ہاں اگر میاں بیوی اللہ کی حدود پہ رہتے ہوئے آپس میں مصالحت نہیں ہوتی ہے, صلح نہیں ہوتی ہے اور پھر جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے جو ہے وہ غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے حکمت والا ہے, اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, تمہیں بھی پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور لوگوں اگر کفر کرو گے تو اللہ کا نقصان کچھ نہیں کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ تعالیٰ جو ہے غنی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے, تعریف والا ہے, زمین و آسمان کا سب کچھ اسی کے لیے ہے. تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, تو کارساز ہونے کے لیے بھی وہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر بھی ہے. اور جو کوئی انسان دنیا چاہے, من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں دے سکتا ہے, یعنی دنیا چاہے دنیا مل جائے گی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, لیکن دنیا میں وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, جب کبھی تمہیں جو ہے انصاف کے ساتھ گواہی دینا پڑے تو گواہ انصاف کے ساتھ انصاف کیا کرو, خواہ اس انصاف کی ضد تمہاری اپنے پہ آ رہی ہو یا اپنے والدین رشتہ داروں پہ آ رہی ہو, تو انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑا کرو. یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا ہے تو یہاں پہ میں انصاف چھوڑ دوں, نہیں, انصاف انصاف کیا کرو، جب انصاف کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ڈنڈی نہ مارا کرو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اپنے آپ پہ ہی کیوں نہ ہو، والدین پہ یا اپنے رشتہ داروں پہ، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بیما، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز ہے، اور خواہشات کے پیچھے نہ لگو۔ وَإِن فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر کہیں جھکو گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صحیح طرح ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، ان کتابوں پہ جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اپنے رسول پہ اور ان کتابوں پر جو اللہ نے پہلے نازل کی ہیں، سب پر صحیح معنی میں ایمان لے آؤ۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے کہ رسول بر حق ہے، کتاب بر حق ہے، نہیں، بلکہ اسے دل سے مانو، زندگی کو اس طرح بناؤ، تب جا کے حقیقی ایمان آتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ شخص دور کی گمراہی میں ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی صحیح راستے پہ نہیں لگائے گا۔ منافقوں کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ جو لوگ کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں، ان کے پاس عزت چاہتے ہیں، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آگے فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور لوگو اگر کسی مجلس میں تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہے، تو اس مجلس میں مت بیٹھا کرو۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اس مجلس میں نہ بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ اپنی اس بات کو چھوڑ کے کوئی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کی آیات کا مذاق ہو رہا ہے، جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہے، اور تم بھی اس مجلس میں جا کے بیٹھو، صرف بیٹھے ہی رہو، تو فرمایا کہ انکم اذا مثلهم، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من عند الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليك ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اس میں منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر جو ہے وہ کافروں کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو انہیں جا کے کہتے ہیں دیکھو ہم نے مومنوں سے تمہیں بچایا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن ایسے منافقوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ کبھی راستہ نہیں دیتا ہے، مومن بن کے دیکھو تو صحیح۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ ہی انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب کبھی نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو قامو کسالہ، سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی ہے۔ لوگوں کو دکھاتے ہیں اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ڈاواں ڈول ہے، لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کبھی راستہ نہیں ملتا ہے۔ یعنی وہ لوگ پہلے منافق بنے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ اے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو کبھی دوست نہ بناؤ مومنوں کے علاوہ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پہ کوئی حجت بنانا چاہتے ہو؟ یاد رکھ لو کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کے لیے خالص کر دیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو تھام لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کوئی خوش نہیں ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے، کیوں عذاب دے، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکر علیما، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ تمہیں زبردستی عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے، عذاب سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر شفقت کرتا ہے۔ لیکن یہ منافق چونکہ حد سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد والی آیات میں تھوڑی سی آیات ہیں، ان کو میں جلدی سے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت چھٹے سپارے کی پہلی آیت میں ایک اصول ضابطہ دیا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اپنی بری بات کا تذکرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا، یہ جائز نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں اگر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا جو ہے وہ چرچا کر سکتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بات کو جو ہے بری بات کو ظاہر کرنا، لوگوں میں پھیلانا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، جہر کرنا کسی بری بات کے ساتھ، لیکن اگر ظلم ہوا ہے تو یہ مظلوم اپنے ظلم کو جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اللہ نے فرمایا تم جو بھی کوئی بھلائی کو چھپاؤ یا کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، کسی بھی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اور آگے فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پہ ایمان لائیں گے اور کچھ پہ ایمان نہیں لائیں گے اور کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہیں حقیقی کافر لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والے جو ہے وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں میں اور کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے تھوڑا سا یہود و نصارہ کا کہ یہ اہل کتاب آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کتاب نازل ہو جسے ہم دیکھ رہے ہوں، تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی تم نے اسی طرح کے مطالبے کیے تھے، تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں ایمان لاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، اس وقت تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا تھا، تم نے بیچڑے کو معبود بنایا، واضح دلائل آنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے تھے، تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کیا تھا پختہ وعدہ کرانے کے لیے، تمہیں کہا تھا کہ دروازے میں جھک کر داخل ہونا، اور پھر بھی تم نے جو ہے ہفتے والے دن میں زیادتی کی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت پختہ تم سے وعدہ لیا تھا، سب وعدوں کو تم نے توڑ دیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تمام وعدے توڑنے کی وجہ سے، آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل تو بند ہیں، اس پہ تو موریں لگی ہیں، اس پہ تو کچھ آ نہیں سکتا ہے، فرمایا ان تمام ان کی باتوں کی وجہ سے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم علیہ السلام پہ بہتان لگانے کی وجہ سے، یہ سب کچھ ان کے اوپر جو عذاب اللہ نے ان کے لیے دردناک تیار کر رکھا ہے، وہ سب انہی وجوہات کی وجہ سے ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ یہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اللہ کے رسول کو، حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے نہ ہی انہیں سولی پہ دیا ہے، یہ تو شبے میں پڑ گئے تھے، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ انتہائی شک میں ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کے، وما قتلہ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید نہیں کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، واضح آیات، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت یعنی موت سے پہلے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ان کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یہ سب اہل کتاب جو ہے مانیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بعد جو ہے وہ دنیا میں سب یہود و نصارہ ختم ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام ہی ایک جو ہے اس زمین پہ رہے گا، تو فرمایا ان کی موت سے پہلے پہلے یہ لازمی مانیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت والے دن بھی وہ ان پہ گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان یہودیوں کے ظلموں کی وجہ سے کچھ پاک چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی گئی تھی، اور اللہ کے راستے میں روکنے کی وجہ سے، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، انہیں وَقَنُّهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافْرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے کافروں کے لیے ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب رکھا گیا ہے۔ ہاں ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں اور ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی، اور پہلی کتابوں پر بھی، اور یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو دینے والے ہیں، اور ایسے جو دوسرے مومن ہیں ایمان والے، آخرت پہ ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہود کی مذمت کی ہے تو یہود اور نصارہ میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی تعریف کر دی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ اللہ نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب والاسباط، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، وآتینا داود زبورا، ان تمام کی طرح ہی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ بہت سے رسولوں کو ہم نے بیان کیا ہے اور بہت سے رسولوں کو ہم نے نہیں آپ پہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا اور اللہ نے رسول بھیجے تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کو اللہ پہ کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزلہ الیک، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی، اللہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کے طرف نازل کیا ہے اپنے علم اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا، وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دے گا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو، اللہ کا رسول آ چکا ہے حق لے کے، ایمان لے آؤ، حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی سب چیزیں اس کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اے اہل کتاب، دین میں غلوب نہ کرو، اور یہ مت کہو اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات منسوب نہ کرو، حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں، ان پہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ، اور مت کہو تین خدا ہیں، انتہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تسلیث سے باز آ جاؤ، حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مت ملاؤ، تسلیث کے اس عقیدے کو چھوڑ دو، انتہو خیر لکم، انم اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے اور وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لیے ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کارساز ہونے کے لیے وہ اللہ کافی ہے۔ اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے ان کی کوئی حد تک ہے، اس سے ان کو کوئی یعنی اس سے ان کے لیے کوئی عار نہیں ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کو کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں، اور ولل ملائکۃ المقربین اور نہ ہی فرشتوں کو. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اور جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے, عار محسوس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس نے اپنے ہی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس نے لوٹ کے جانا ہے, یعنی اسے وہاں پہ بتایا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا. اور جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے, اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا, اپنے فضل سے اضافہ کرے گا. اور جن لوگوں نے عبادات کرنے سے تکبر کیا, فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اللہ کے علاوہ وہ کوئی ولی اور دوست نہیں پائیں گے. اب ان تمام آیات کے بعد سورت کا اختتام ہو رہا ہے, سورت النساء کا. تو اللہ نے فرمایا, یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم, اے ایمان والو, یہ تمہارے رب کی طرف سے برہان دلائل واضح ہو گئے ہیں. وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہاری طرف یہ نور, واضح نور نازل کر دیا ہے. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منہ, جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مضبوط رسی کو پکڑا, اللہ تعالیٰ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, اللہ تعالیٰ انہیں رحمت میں داخل فرمائے گا اور فضل میں, اور انہیں جو ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. یہ اس سورت کا آخری پیغام ہے. اور آخر میں پھر ایک مسئلہ بیان کر کے اللہ نے سورت کا اختتام کیا ہے, کیونکہ سورت النساء ہے, کچھ اس میں عورتوں کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں. تو ایک مسئلہ بیان فرما دیا, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کہ اگر کوئی فوت ہونے والا کلالہ ہو, یعنی اس کی اولاد اور والدین کی طرف سے کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے, کوئی اولاد کوئی والدین نہیں ہے, اور وہ کلالہ ہے اور اس کی ایک بہن ہے, تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا. اور اگر یہ اس بہن کا وارث بنتا ہے اور فوت ہونے والی اکیلی بہن ہے اور یہ وارث بن رہا ہے, تو یہ اس کا وارث پورا کا پورا بنے گا, وہ آدھے حصے کے مالک بنتی ہے, یہ پورے حصے کا مالک بن جائے گا. ہاں اگر وہ وارث بننے والی دو بہنیں ہیں تو ان کے لیے جو ہے دو تہائی حصہ ہوگا, اور اگر بہن بھائی اکٹھے ہیں اور مرد عورتیں ہیں تو یہاں پر پھر وہی اصول چلے گا کہ مرد کو عورت کی بنسبت جو ہے وہ دگنا حصہ دیا جائے گا. اور آخر میں فرمایا, یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے سورت آل عمران کا اختتام. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے نصارہ کو, اور پھر نصارہ کے ساتھ ساتھ یہود کو بھی سمجھایا ہے, منافقین کو بھی سمجھایا ہے, اور مسلمانوں کو معاشرتی چند مسائل بھی خاندان کے دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.